बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम क़याम से क़याम तक के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब। हमारा आज का मौजू है आले ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर की शख्सियत। अपने मौजू पर मौलाना से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
आले ज़ुबैर, क्या ये वही ज़ुबैर हैं जो हमें क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम की तारीख में और रसूल खुदा की तारीख में एक सहाबी की हैसियत से मिलते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है और एक तारीखी सवाल है। यकीनन अगर आप तारीख का मुताला करें तो ये जो आल ज़ुबैर हैं, यानी ज़ुबैर की आल, क्योंकि आल का लफ्ज़ बहुत मानूस है, ज़ुबैर का खानवादा, ज़ुबैर के ख़ानदान और उनके नस्ल से चलने वाले अफराद, ये वही ज़ुबैर हैं कि जिनकी इस्लाम में एक नुमाया शख्सियत थी। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि जब हम इनका माजी देखते हैं ज़ुबैर का, और इनकी हिस्ट्री और इस्लाम में इनका बैकग्राउंड जब देखते हैं और इस्लाम में इनका किरदार देखते हैं, तो कभी कभी एक अजीब सा अफसोस होता है और एक अजीम इबरत भी है ये सारे आलम इस्लाम के लिए कि इतना रोशन माजी और इतनी अजीम शख्सियत। आप जानते हैं कि ये ज़ुबैर जो थे, ये इनके वालिद का नाम अलआवाम था, अलआवाम यानी ज़ुबैर बिन अलआवाम। ये रसूल खुदा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फूफीजाद भाई थे, और वो लोग के जो सदर इस्लाम में यानी इब्तदाही में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, यानि साबिकीन में से थे। ये ज़ुबैर उन साबिकीन में से एक है। फिर वो लोग जिन्होंने हिजरत की, मुहाजरत की, कहाँ? हबशा
जी।
ज़ुबैर उनमें भी शामिल थे
जनाब जाफर के साथ,
जनाब जाफर के साथ, और हर मैदान में बाकायदा डटे रहिए। कितनी जंग बद्र होना है, जंग बद्र, जंग उहद, जंग खंदक में शरीक रहिए। हत्ता बहुत सी सरिया जंग यानी जिसमें पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए,
कुछ शरीक नहीं थे,
उनमें भी बाज़ जगहों में बाकायदा इनका एक अहम मकाम था, एक अहम किरदार रहा। और तारीख में एक अजीब बात मिलती है कि वो ख़ास अफराद के जिन्होंने शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे में शिरकत की थी, ये ज़ुबैर उन अफराद में से एक है।
एक हैं
कि अब आप सोचें, शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा रात की तारीकी में उठा, मदीने में सारे लोगों को खबर नहीं दी गई, सिर्फ चुनिंदा और ख़ास हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे उन्होंने शिरकत की जनाजे में। ये ज़ुबैर
गिने चुने अफराद थे,
गिने चुने अफराद, ये ज़ुबैर उन अफराद में से एक थे। फिर आइए आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिमायत में ज़र्रा बराबर भी इन्होंने दरेग नहीं किया था, यानी वो लोग के जो मुखालिफ थे सकीफ़ा की खिलाफत के,
जी
उनमें से ज़ुबैर भी हैं।
बिल्कुल।
और ना सिर्फ ये कि फूफीजाद भाई थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम, नहीं, बाकायदा मारफत थी, मारफत के साथ उस वक्त तक। हत्ता जब खलीफा दुवम ने तीसरे खलीफा के लिए वो जो 6 लोगों की शूरा बनाई थी उसमें ये भी थे,
उसमें भी ये शामिल थे,
उसमें भी ये शामिल थे, और उसमें भी इन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हिमायत की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम जब इक्तदार पे आए, उस वक्त तक ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हामी रहे, लेकिन ये जब इक्तदार मिल गया हज़रत अली अलैहिस्सलाम को, यानी इक्तदार का मतलब ज़ाहरी खिलाफत आपके हाथ में आ गई, उसके बाद फिर अब इनको इक्तदार की भी चाहत थी, इक्तदार की तलब थी, इक्तदार के खाहत है, क्योंकि बहरहाल इनकी एक मोहतरम शख्सियत थी इस्लाम में। यानी आप देखें, एक तरफ से पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई, फूफीजाद भाई होना मेयार नहीं है, उसके बाद साबिकीन में से हैं इस्लाम में मुख्तलिफ जंगों में, एक मोहतरम और मोतबर शख्सियत थी आपकी। दूसरी तरफ यानी फूफीजाद भाई भी थे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आपके हमजुल्फ भी थे,
बिल्कुल,
यानी जनाब आयशा की बहन इनसे मंसूब थी,
जी जी
यानी खलीफे अव्वल जो हुए मुसलमानों
के दामाद,
उनके दामाद थे। تو بہرحال ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک اعتبار تھا. لیکن یہ تمام چیزیں، یعنی خلیفہ اول کے داماد رہے یہ، لیکن مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت نہیں کی، ان کی حمایت میں رہے یہ. خود حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ما زال الزبیر من اہل البیت، زبیر ہم اہل بیت میں سے رہے، لیکن کب تک یہ خوبیاں زبیر کی کب تک باقی رہیں؟ ایک موڑ ایسا ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ اگر اس کی زندگی کے محاسبات، اس کی کیلکولیشنز اگر صحیح نہ ہوں، اس کے قدم ثابت نہ رہیں، تو پھر ایسا انحراف اس کی زندگی میں آتا ہے اور ایسی لغزش آتی ہے کہ جس کے بعد وہ خود کو سنبھال نہیں پاتا.
بالکل
یہی حال ہوا زبیر کے ساتھ. یعنی قرآن کی آیت بھی ہے کہ تمہارے اولاد، تمہارا مال، یہ سب تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے. اتفاق یہ تھا کہ زبیر اس امتحان میں فیل ہو گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ما زال زبیر من اہل البیت، زبیر ہم اہل بیت میں سے تھے، حتی نشا ابنہ المشؤوم، یہاں تک کہ ان کا منحوس بیٹا عبداللہ، یہ نشا یعنی بڑا ہوا، اس وقت تک جو ہے زبیر صحیح تھے. لیکن جب یہ خود، کیونکہ بہرحال عبداللہ بن زبیر کی خاصیت آپ کو بتاتے چلیں، جتنا یعنی احترام اور جیسی شخصیت زبیر کی تھی، معتبر شخصیت تھی جمل سے پہلے
جی،
اور جو مقام تھا ان کا، عبداللہ میں وہ باتیں نہیں تھی. عبداللہ جو زبیر کا بیٹا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہرحال اپنے اجداد کی روٹی کھانا چاہتے ہیں.
بالکل بالکل،
ہے نا. اتفاق سے عبداللہ جو تھا یہ ویسی شخص تھا، یعنی اس
یعنی کو اپنے باپ دادا کے نام پر، یہ
اپنے باپ دادا کے نام پہ، یعنی اس میں
ذات
کوئی قیاست بھی نہیں تھی، بہت زیادہ ذہین اور بہت زیادہ یعنی ہوشیار بھی نہیں تھا یہ عبداللہ، بہت کوئی اچھی شخصیت بھی نہیں تھی اس کی، لیکن بس یہ تھا کہ خلیفہ اول کا نواسا ہے اور بہرحال اسبق فی الاسلام، یعنی جو اسلام میں سابق، یعنی سب سے اسبق رہے، سب سے پہلے پیش قدم رہے جو لوگ، ان کا بیٹا ہے،
بیٹا ان کی اولاد
ان کی اولاد میں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں، یہ سب اکثر ہوتا ہے معاشرے میں، کچھ لوگ اپنے جو بزرگ ان کے ہوتے ہیں، ان کا ایک احترام و مقام ہوتا ہے، اس کو کیش کرتے ہیں.
بالکل
اتفاقی،
چاہے ان کی اپنی شخصیت کچھ بھی نہ ہو،
اور لوگ بہرحال صرف بزرگوں کے احترام میں ان لوگوں کا احترام کرتے ہیں. اکثر ہم اپنے معاشرے میں بھی اس کو دیکھتے ہیں.
اب یہاں پر یہ ایک جالب نقطہ ہے جو ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ انسان چاہے کسی کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کو احتساب کرنا چاہیے خود اپنا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
کہ انسان اپنا احتساب کرے،
اپنے بارے میں غور کرے وہ کیا ہے. اور دیکھیں، ایک چیز آپ کو بتا دیں کہ بہرحال بزرگوں کی بیساکھی کو لے کے انسان کب تک لنگڑا لنگڑا کے چلتا رہے گا؟
بالکل.
بہرحال جو بیساکھیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن ٹوٹنا ہی
ٹوٹ جانا ہوتا ہے.
تو بہرحال اگر انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو، خود اپنے میں اپنے مقام کو حاصل نہ کرے، خود اس میں شخصیت نہ آئے، تو دوسروں کے وقار اور دوسروں کا مقام وہ کب تک اس کا ساتھ دیں گے؟ یہ ساری چیزیں کب تک اس کا ساتھ دیں؟
بالکل،
یہ بہت زیادہ دنوں تک انسان کے ساتھ نہیں رہتی. تو اتفاق یہ رہا، لیکن بہرحال انسان کیش تو کرتا ہے ان چیزوں کو. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، ہمارے آج کے معاشرے میں بھی اگر کوئی سیاستداں ہے، کوئی شخص مشہور شخصیت ہے، تو بہرحال اس کی آل و اولاد چاہے کچھ بھی نہ ہو، تو وہ اسی شخصیت یا اسی شخص کے کمالات کے سبب جو ہے وہ ہر جگہ اس کو کیش کرتی ہیں، ہر جگہ اس کے ذریعے خود کو نمایاں بناتی ہیں.
اور یہ آج کل کی سیاست کا وتیرہ یہی ہے کہ ہر سیاستدان، مشہور سیاستدان اپنی فیملی کا تعارف کراتا جی نظر آتا ہے کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ فلاں جی ہیں اور یہ فلاں ہیں، تاکہ اس کے اندر چاہے صلاحیت ہو نہ ہو، لوگ میری وجہ سے اس کو قبول کریں اور اس کو ووٹ دیں اور اس کو منتخب کریں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. گفتگو ہماری چل رہی ہے آل زبیر اور عبداللہ ابن زبیر کی شخصیت پہ. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مرزا عسکری صاحب. آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا، عبداللہ ابن زبیر کس طرح کا شخص تھا؟ اپنے آبا و اجداد کے نام کو، ان کے منصب کو، ان کے مقام کو کیش کرانے والا لالچی، دولت کا لالچی ہے، حکومت کا لالچی ہے، ایسا شخص بنو امیہ کے دور میں پایا جاتا ہے، بنو امیہ کے خلاف یا بنی امیہ کی حمایت میں ہے، کیا کردار ہے عبداللہ ابن زبیر کا؟
بہت اچھا سوال ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات اس سلسلے میں عبداللہ بن
بالکل
زبیر کے حوالے سے کہتا چلوں جو بہت زیادہ ربط رکھتی ہے ہماری بات سے. دیکھیں زبیر جو تھے وہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اقتدار پہ آ گئے تو زبیر نے پھر جنگے یعنی عمرے کے بہانے وہ مکے آئے اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ کو ساتھ لیا اور طلحہ، یہ سب جنگ جمل
جی ہاں
کا
بالکل
فتنہ کھڑا ہوا. اتفاق یہ ہے کہ یعنی عبداللہ کا دیکھیں کردار کیا ہے اپنے باپ کو گمراہ کرنے میں، کہ جب جنگ جمل شروع ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں لشکر یہ ہمراہ ہوا ان کے، تو ایک مرتبہ جب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زبیر کی ملاقات ہوئی تو حضرت علی نے بتایا کہ کیا تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے بچو؟ تو انہیں یاد آیا، پھر یہ واپس ہونے لگے، جو کہ یعنی سبب ہوئے جنگ جمل کا، انہوں نے گویا توبہ کی اور واپس ہونے لگے. تو جیسے ہی واپس ہونے لگے تو پھر یہی عبداللہ زبیر کا بیٹا، اس نے کہا کیا آپ ڈر گئے ابھی سے؟ تو ایک بڑا لطیف واقعہ بھی ہے، کہا کہ میں ڈرا نہیں ہوں بلکہ علی نے مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
حدیث
حدیث
یاد دلائی
یاد دلا دی ہے. تو جب بہت زیادہ للکارا تو انہوں نے ایک نیزہ لیا اور لے کے لشکر طرف، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی طرف آئے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میدان کھول دو، ان کو آنے دو، یہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ یہ اپنی جرأت و طاقت کے اظہار کے لیے آ رہے ہیں، اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ ان میں وہی طاقت وہی جرأت آج بھی باقی ہے، لیکن صرف قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب یہ جنگ سے منصرف ہو رہے ہیں اور جنگ سے گریز کر رہے ہیں. اور آخر میں اس کے سبب پھر ان کو بصرے میں اصحاب جمل ہی میں سے، یعنی جمل کی جنگ میں شریک ہونے والے افراد میں سے کسی ایک نے ان کو قتل کر دیا اور وہیں بصرے میں یہ دفن کیے گئے. تو اب اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے دیکھیے کتنے فتنے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر واقعی معنوں میں پوری طرح سے یعنی اس کو لالچ تھی اقتدار کی اور ایک گویا مثلا طلب تھی اس کو، اس کو اقتدار چاہیے تھا. جب یعنی معاویہ کا آخری وقت آیا، جو اس نے خط لکھا تھا یزید کے نام، تو اس میں ایک بات یہ لکھی تھی کہ دیکھو تین چار لوگ ہیں کہ جو تمہارے مخالف ہیں، ان میں سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام
جی،
ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر عمر
عمر
جی، اور یہ عبداللہ بن زبیر.
جی
کہتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے احترام کے ساتھ پیش آنا، عبد الرحمن بن ابو بکر اور عبداللہ بن عمر تمہارے بہت زیادہ مخالف نہیں ہوں گے، تمہارے ساتھ بہت زیادہ مشکل تمہارے لیے کھڑی نہیں کریں گے، لیکن ہاں عبداللہ بن زبیر سے تم
سختی سے پیش
سختی
آنا
سے پیش
اور
آنا
اس سے
اور اس سے تم بیعت لینا، کیونکہ اتفاق ہے کہ عبداللہ بن زبیر جو جن کو اقتدار چاہیے تھا، یہ یعنی جتنا آپ یہ سوچ لیں بنی امیہ سے اس کو بغض تھا عبداللہ بن زبیر کو، اس کو اس سے کہیں زیادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض تھا.
جی
یہ معاویہ کے پاس جاتا ہے، معاویہ سے اس کوشش میں رہتا ہے کہ کس طرح اس کو نفوذ حاصل ہو، کس طرح یعنی کوئی مقام حاصل ہو تاکہ آہستہ آہستہ حکومت میں، لیکن بہرحال معاویہ بھی ایک سیاس آدمی تھا، کیا کہنا یعنی اس کی گویا منفی سیاست کا اور یعنی گویا فتنہ اور شر پسندی اس کے وجود میں بھرا ہوا تھا اور اس طرح کی. تو اس نے عبداللہ بن زبیر کو بہت زیادہ لفٹ نہیں دی اور بہت زیادہ اپنے
اور
حکومت
اسی طریقے سے بات کی اس سے،
ہاں پھر اس کو یعنی اس کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں کی. لیکن معاویہ نے خط میں لکھا کہ دیکھو تم کو عبداللہ بن زبیر کی طرف خاص توجہ دینی ہوگی اور اس سختی سے پیش آنا. چنانچہ عبداللہ بن زبیر مکے آ گیا، مکے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے پہنچے ہیں تو اس کی حتی الامکان کوشش یہ تھی، ظاہر میں تو احترام اور اکرام و نوازش اور اچھا اخلاق دکھا رہا تھا، لیکن دلی خواہش اس کی یہ تھی اور اس کے لیے اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں نہ رہیں، کیونکہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہیں گے تو پھر اس کے ہاتھ میں لوگ بیعت نہیں کریں گے.
بالکل،
اور یہ باقاعدہ مشہور کہتا تھا کہ میں زاہد ہوں، میری شہرت ہے اور میں کیا نا خلیفہ اول کا نواسا ہوں اور میں بنی امیہ کے خلاف کھڑا ہوں. اتفاق ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بنی امیہ کے خلاف قیام کیا،
رسول کے نواسے ہیں،
رسول کے نواسے، اور عبداللہ بن زبیر نے بھی قیام کیا، لیکن دونوں کے قیام کی ماہیت میں زمین و آسمان کا فرق.
ہاں ان کا قیام تو خدا کے دین کے لیے، اس کا
دین
قیام
خدا
تخت کے
لیے،
لیے
اس کا قیام تخت و تاج کے لیے تھا، اقتدار کے لیے تھا. تو بہرحال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں نہیں رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ حالات ایسے فراہم ہوتے ہیں. اس کے بعد جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہو گئی سارا سب، تو پھر وہ آپ نے بہرحال واقعہ حرہ جو سنا ہے،
جی جی
یزید نے لشکر کو بھیج کے
حملہ کیا.
حملہ کیا مکے
جی
پر، یہی عبداللہ بن زبیر، خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ کو منجنیق کے ذریعے مسمار کرنے کی کوشش کی گئی، اور
جی
وہ
جی
اس میں یہ عبداللہ بن زبیر تھا مکے میں. وہ عجیب عالم،
یعنی یہ مکے میں یزید کی فوج کے خلاف
فوج کے
لڑ رہا
خلاف،
تھا.
جی جی
ہاں
یزید، کیونکہ بنی امیہ کا اس کو تخت گرانا تھا. اب
جی
آپ یہ دیکھیں، بنی امیہ سے اس کو بے انتہا بغض تھا، بنی امیہ سے بے انتہا بغض تھا. اور اس نے ادھر دیکھا، جب توابین کے قیام کے بعد جناب مختار نے جب قیام کیا ہے،
جی
یہ
جی
جب کھڑے ہوئے بنی امیہ کے خلاف، تو جناب مختار بہرحال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہونے والے مظالم کے خلاف انہوں نے قیام کیا تھا،
جی
اور وہ انتقام لینا چاہ رہے تھے بنی
بالکل
امیہ سے. بنی امیہ دشمن تھا جناب، بنی امیہ سے دشمنی تھی، اور بہرحال ان کو ہٹانا تھا کیونکہ
بالکل
حتی الامکان کوشش تھی. ادھر عبداللہ بن زبیر، اس کو بھی بنی امیہ سے بغض تھا. جناب مختار نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ بنی امیہ کے خلاف ہے،
جی
تو کوشش، کیونکہ حالات ایسے تھے، بہرحال اتنی فوج نہیں تھی ان کے اختیار میں، اتنے سپاہی نہیں تھے، یا
جی
اتنا
ہاں بالکل
تو
لشکر نہیں تھا،
لشکر
اتنا
نہیں تھا،
سازو
تو
سامان
انہوں
نہیں
نے
تھا،
عبداللہ
وسائل
بن
نہیں
زبیر
تھی.
کو ساتھ لیا، ساتھ لینے کی کوشش کی کہ
جی
عبداللہ بن زبیر ساتھ آ جائے، تاکہ ایک محاذ، مشترک
ہاں
محاذ ہم قائم کر سکیں بنی
چونکہ
امیہ کے خلاف،
دشمن ہمارا مشترک ہے، ایک
مشترک،
اچھا ہے، دو الگ الگ طاقتیں اگر مل جائیں تو ایک
ہاں
بڑی طاقت
ایک
ہو
بڑی
جائے گی.
طاقت ہو سکتی. اتفاق سے عبداللہ بن زبیر بھی یہی چاہ رہا تھا
جی
کہ جناب مختار اس کے ہمراہ ہو جائیں، کیونکہ اس کو اپنے اہداف و مقاصد چاہیے تھے، یہ بنی امیہ کو اپنے لیے گرانا چاہ رہا تھا.
بالکل
اچھا، باقاعدہ گفتگو ہوئی، یعنی جناب مختار سے معاہدہ ہوا تھا کہ کوفے کا اقتدار جناب مختار کے پاس رہے گا، عبداللہ بن زبیر سے جب گفتگو ہوئی. لیکن بہرحال عبداللہ بن زبیر نے اب جب دیکھا کہ جناب مختار، کیونکہ کوفے میں اس کے بہرحال چاہنے والے تھے، حامی تھے
جی
عبداللہ
جی
بن زبیر کے، لیکن جب جناب مختار کا اقتدار کوفے میں جمع اور بڑھا ان کا اقتدار، اور اس نے محسوس کیا کہ اب کوفے میں اس کی وہ وقعت اور اس کی وہ گرفت نہیں رہ گئی ہے،
جی
تو اب اس نے جناب مختار کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی. اور ادھر جو بنی ہاشم تھے مکے میں اور مدینہ میں، باقاعدہ ان کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دی، محمد بن حنفیہ اور بنی ہاشم کے دوسرے لوگ، یعنی حجرہ زمزم جسے کہا جاتا ہے، ایک جگہ انہوں نے جمع کیا اور باقاعدہ ان پہ، یعنی ان کو سختی سے مجبور کیا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے ہاتھ میں بیعت نہ کی تو میں جلا دوں گا سب کو، اور باقاعدہ قید رہے کئی دنوں تک. اسی اثنا میں کوفے سے قافلہ آیا تھا زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی، گویا
جی جی
طواف اور
طواف کے لیے،
طواف کے
عمرے
لیے
کے
آیا ہے،
لیے.
عمرے
جی
کے لیے آیا ہے. تو جناب محمد بن حنفیہ نے اس قافلے کے کسی شخص سے کہا کہ جا کے
یہ خبر
یہ
پہنچاؤ.
خبر پہنچا دو. تو خلاصہ وہ جناب مختار نے ایک لشکر بھیجا، اور پھر ان لوگوں کو آزادی ملی.
جی
تو آپ یہ محسوس کریں کہ اہل بیت، یعنی معاویہ کے، بنی امیہ کے
یعنی اس
خلاف،
کی جتنی بھی سرگرمی ہے وہ تخت و تاج کے
تخت و
گرد
تاج کے
گھوم
لیے،
رہی ہے
یعنی ایک طرف
اور اس کا کوئی ہدف
کوئی
نہیں ہے.
ہدف نہیں. جناب مختار کا قیام کیا تھا؟ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہونے والے ستم کا انتقام، اور بنی امیہ کو تخت سے ہٹانا.
بالکل
اس کا بھی منشا یہی تھا کہ بنی امیہ تخت سے ہٹے، لیکن اپنے اقتدار کے لیے.
جی
اور کہیں ہو سکتا ہے انسان کو کنفیوژن ہو، شبہ ہو جائے، لیکن یہ سارے رویے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں نہیں ہے.
اچھا، یہ جو آپ نے گفتگو کی جناب مختار کا، یہاں پر آل زبیر سے بس اتنا ہی انٹریکشن نظر آتا ہے کہ وہ آل زبیر بھی، یعنی خود عبداللہ ابن زبیر اور زبیری جو اس کے ساتھ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بنو امیہ کا تخت الٹ دیا جائے.
اور اسی اتفاق یہ ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر نے اپنا اقتدار کوفے میں کم ہوتا دیکھا، تو پھر اب وہ بنی امیہ کو بھول گیا. اب اس کے سامنے سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ جناب
بنی ہاشم
مختار،
ہے،
بنی ہاشم
بنی ہاشم یا
اور
جناب
جناب
مختار.
مختار، یہ یعنی پھر اس مدت میں وہ کئی سالوں تک جو سلسلہ رہا، تو وہ بنی امیہ پھر اب سامنے نہیں تھے اس کے، پھر بنی امیہ کو بالکل بھول گیا. اب وہ اس کے سامنے جناب مختار کو کسی طرح اسے یعنی پورے سین سے ہٹانا تھا، تاکہ وہ مطلق العنان اور کیا نام ہے، گویا تمام اختیارات کے ساتھ بادشاہ اور حاکم بن
کتنی
سکے.
دلچسپ بات ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کوئی بھی سخن، ہمارے ائمہ کا کوئی بھی سخن، کوئی بھی کلام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اسی لیے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے حسین کے زمانے میں یا حسن کے زمانے میں
جی
ایک زبیری ہوگا، یہ زبیر بہت نیک آدمی ہے،
جی
لیکن ان کے زمانے میں کوئی اس کا بیٹا کھڑا ہوگا
جی
اور یہ شورش کرے گا. نہیں، انہوں نے کہا کہ زبیر بہت
جی
نیک آدمی ہے،
جی
حتیٰ کہ زبیر کی اولاد یا بیٹا بڑا ہو جائے،
جی جی جی
کیونکہ وہ شورش کو، اس کی اس لانے والی مصیبتوں کو، آفات کو خود
جی
اپنے زمانے ہی سے دیکھ رہے تھے،
جی
درک
جی
کر رہے تھے.
جی بالکل
بہت شکریہ مولانا، وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی گفتگو سے بھرپور فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا. ناظرین کرام، یہاں پہ
شکریہ
اپنی
آپ کا بھی
گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.